سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کا عنوان ہے میری موج غم بے سہارا نہیں، میری موج غم بے سہارا نہیں۔ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے۔ سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے۔ نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے اس شعر میں فرمایا کہ یوں کہو کہ میرا مولا میری کشتی چلانے والا اور پار لگانے والا ہے، میرا مولا میری کشتی چلانے والا ہے، پار لگانے والا ہے۔ کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ آخری شعر، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی کریم اما بعد میرے عزیزوں اور دوستو ہمارے حضرت والا کا جو شعر ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں کہ کیا ہے کہ کلمے کی گویا تشریح ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اور آخری شعر جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے بنی اسرائیل کے متعلق واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو بہت ستایا اور اللہ کی بہت نافرمانی کی متعدد مرتبہ یہ قصہ پیش آتا رہا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا فرشتوں کو حکم فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس قوم میں اس نافرمانوں میں آپ کا ایک عبادت گزار بندہ بھی ہے اس کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی عذاب میں لپیٹ لو کیا وجہ کہ اس کو ان کی نافرمانیوں پر ناگواری نہیں ہوتی میل جول بھی رکھتا ہے محبت بھی رکھتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ساتھ ہے ناگواری نہیں ہوتی اس کو سمجھاتا بھی نہیں نصیحت بھی نہیں کرتا اور برا بھی نہیں مانتا تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے نافرمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی طرح حضرت یوشع علیہ السلام کا بھی قصہ آتا ہے بالکل ایسے ہی کہ 60,000 پر عذاب بھیجنا تھا اور 40,000 فرما بردار تو تھے عبادت گزار تو تھے لیکن فرما بردار نہیں تھے یوں کہنا چاہیے فرما بردار تو وہ ہے جو حکم کی تابے داری بھی کرے اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے بھی رکے تابے دار تو وہ ہے فرما بردار تو وہ ہے ورنہ عبادت گزار تو ہو سکتا ہے لیکن فرما بردار نہیں ہو سکتا تو وہ 40,000 جو اس قوم میں عبادت گزار تھے ان کا بھی یہی انجام ہوا کیونکہ وہ آپس میں میل جول رکھتے تھے گناہوں میں ان کے شریک ہوتے تھے اور اس پر نہ تو نصیحت کرتے تھے نہ برا مانتے تھے تو یہ جو آخری شعر ہے نا کہ یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے نہیں آپ کا وہ ہمارا نہیں ہم اسی کے ہیں جو اللہ کے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کے ہیں جو اللہ کا ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا 100% فرما بردار ہو تو میرے دوستو عزیزو آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شادی بیاہ کا موقع ہے گانا بجانا بھی ہے مخلوط اجتماع بھی ہے اور منکرات بھی ہو رہے ہیں اگر کوئی آدمی بیچارہ ہمت کر کے کہتا ہے کہ بھائی ہم گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے آپ کی دعوت ولیمہ میں جو کہ مسنون ہے تو سنت ولیمہ تو بہت لوگ جانتے ہیں لیکن گناہ جو کر رہے ہیں گناہ کبیرہ حرام کام پیٹ بھر کے کر رہے ہیں اور جب کوئی نہیں جاتا تو کہتے ہیں آپ سنت کا انکار کرتے ہیں ولیمہ تو سنت ہے تو ولیمہ تو بے شک سنت ہے لیکن گانا بجانا حرام مخلوط اجتماع حرام نامحرموں کے ساتھ اجتماع حرام اور پٹاخے آتش بازی حرام اور اس کے علاوہ جو خرافات ہوتی ہیں رسومات حرام تو اس کو کیوں نہیں دیکھتے اب بیچارہ کوئی ہمت کر کے کہتا ہے تو کہتا ہے آپ ایسا کریں کہ آپ آئیں ہم آپ کے لیے الگ ٹیبل لگا دیں گے آپ اس پر بیٹھ جائیے گا اپنی داڑھی اور ٹوپی کا تماشا بنا دیجئے گا کہ آپ داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے اور نمازی بھی ہیں اور کسی پیر سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ نکو بن رہے ہیں انہوں نے رحمان کے بندوں کو بھی فٹ کر دیا اور شیطان کے بندوں کو بھی اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور خدا کو ناراض کرنا کہاں کی عقل مندی ہے دوستو وہ جگہ جانا جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو گانا بجانا ہو یا مخلوط اجتماع ہو بیہودہ کام ہو رہے ہوں فوش بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں وہاں جانا جائز ہی نہیں تو میرے دوستو جب انسان مانتا نہیں ہے، جاننے کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ اس پر آزمائشیں بھیجتے ہیں. اور آزمائشیں کیوں بھیجتے ہیں؟ اول تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ہوتی ہے، رحمت لیے ہوئے ہوتی ہے. کوئی مبتلا ہو جاتا ہے مصیبت میں، پریشانی میں، تو اس لیے مبتلا کرتے ہیں کہ وہ پریشان ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے، ہماری رحمت کی آغوش میں آ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بندوں کو جلانے کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ ڈرانے کے لیے بنائی ہے، تاکہ میرے بندے برے کام نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں، جو ساری انسانیت کا یہ سب خراب کرنے والے ہیں، ساری انسانیت کو برباد کرنے والے کام. ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو دوسرا بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، ماحول بھی متاثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے برے کام منع فرما دیے، تو جب آدمی مانتا نہیں ہے تو خدا تعالیٰ اول اس کو کچھ امتحان میں ڈال دیتے ہیں، کوئی مصیبت اور بلا بھیج دیتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی بھیج دیتے ہیں، کبھی کوئی بیماری بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کاروبار میں نوکری میں نقصان ہو جاتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مشکلات جو آ رہی ہیں یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر، یا مصیبت ہے، برائے عذاب ہے؟ تو بھائی، سیدھا سادہ سا نسخہ ہے کہ اگر اس امتحان میں، اس ابتلا میں، اس مصیبت اور بلا میں انسان مسجد کا رخ کرے، توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں پر نظر کرے، اور گناہوں کو چھوڑنے پر ندامت رکھے، اور اللہ سے معافی مانگے، تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت اس کے لیے برائے رحمت ہے، برائے رحمت ہے. اور اس کی مثال ہمارے حضرت نے فرمائی کہ بھائی بچہ مٹی کھاتا ہے تو ماں اس کو پکڑ لیتی ہے، جانے نہیں دیتی، اور اگر وہ کھا لیتا ہے تو اس کو قے کراتی ہے، کسی طرح اس کے حلق میں انگلی ڈال کے نکالتی ہے، جانتی ہے کہ مٹی اس کے لیے صحیح چیز نہیں ہے. اور جب وہ مٹی کھانے سے نہیں باز آتا، بار بار مٹی کھاتا ہے، تو کبھی کبھار اس کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہے، پٹائی بھی کر دیتی ہے. تو یہ ماں کا یہ پیٹنا اپنے بچے کو بوجہ رحمت کے ہے نا، تاکہ یہ آئندہ مٹی نہ کھائے، برا کام نہ کھائے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، مومن بندوں کے ساتھ، کہ وہ تھوڑی بہت پریشانی میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، آپ تک لائی جو موج رنج و غم، آپ تک لائی، اللہ تک لے آئی، آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. جو مصیبت، جو بلا، بظاہر بلا ہے. ایک اور جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ دوست کی جانب سے آئے جو بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. کہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، گناہ کو چھوڑ دے، کیونکہ گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ جب اس نے ندامت کی اور اپنے گناہوں پر نظر کی اور توبہ کی اور اپنے عیوب پر نظر کی اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ مصیبت چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے رزق کی تنگی کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، تو یہ اس کے لیے برائے رحمت ہو گئی. اولاد کی نافرمانی ہو، اولاد ستا رہی ہے، اب اولاد ستاتی ہے، جی بھراتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، دو رکعت پڑھ کے رونے لگے، اللہ معاف کر دیجئے، ہماری تربیت کا قصور ہے یہ. بعض لوگ اپنی تربیت کا قصور نہیں مانتے. امریکہ سے ایک پیغام آیا ہم کو، تو خاتون نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ مجھے بہت ستا رہی ہے، حالانکہ میں نے اس کو پردہ بھی کرایا، نقاب بھی کرائی، حافظہ بھی بنایا، عالمہ بھی بنایا امریکہ، مگر جو ہے اس کے ساتھ پریشانی ہے اور نفسیاتی مریض ہو گئی ہے. جب اور حال کریدہ تو معلوم ہوا کہ جاب بھی کرتی ہے وہاں، کیونکہ فارمیسی پڑھائی اس کو، تو جاب بھی کرتی ہے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، انہوں نے کہا جب ہم نے یہ قرآن شریف بھی پڑھایا، حافظہ بھی بنایا، عالمہ بھی بنایا، پردہ بھی کرایا، تو یہ ہمارے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ہم نے کہا بھائی توبہ کرو، تم اپنے قصور کو نہیں دیکھتی ہو کہ تم نے اس کس ماحول میں لوگ یہاں سے پیسہ کمانے کے چکر میں ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے دین اور ایمان کو بازی لگا دیتے ہیں، اس کی دین ایمان کو سولی پر چڑھا دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اس بچی کو جب فارمیسی بھی سکھائی ہے، پھر وہ بچی جو 8-10 سال تو گھر میں ٹک سکتی ہے، اس کے بعد گھر میں نہیں ٹکتے وہاں بچے، اس کے بعد وہ ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کون ہیں؟ اگر ماں باپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی زیادہ، یا کوئی سختی کر دی، کوئی ہاتھ واتھ لگا دیا، بچہ وہاں سے فوراً فون کر دیتا ہے پولیس کو، اور پولیس آتی ہے ماں باپ کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ بچے بدماشیاں کر رہے ہیں، ماں باپ بول نہیں سکتے۔ ہم نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے توبہ کرو، کچھ شرم کرو کہ تم نے بچی کو کیا بنا دیا۔ تم نے جاب بھی کرائی، فارمیسی بھی پڑھائی، جاب بھی کرائی، اب باہر نکلے گی بچی جاب کے لیے تو وہاں سارے فرشتے کھڑے ہیں، چپے چپے پہ بدماشیاں ہو رہی ہیں۔ تم نے تو خود اپنی بیٹی کو تباہ کرنے کا انتظام کر دیا، کہہ رہی ہو ہم نے قرآن شریف سے کہا ہے، ہم نے پردہ کرایا ہے۔ تو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اپنی تربیت کا قصور ہے۔ غرض یہ کہ جب انسان کسی بھی وجہ سے اللہ سے رجوع کرتا ہے، کوئی دکھ اس کو پہنچتا ہے، تکلیف اس کو پہنچتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے مصیبت، یہ رحمت ہے، برائے رحمت ہے، کہ تاکہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ اور اگر مصیبت میں مبتلا ہو کر ناشکری کرنے لگا، شکایتیں کرنے لگا، واویلا کرنے لگا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ اس کے لیے برائے عذاب ہے یہ مصیبت۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شراب خانے کا رخ کرتا ہے، نشہ کرنے چلا جاتا ہے، قمار جوا کھیلنے لگ جاتا ہے، تو یہ مصیبت اس کے لیے برائے عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ تو بات یوں نکل گئی کہ آج کل دعوتوں میں، رسومات میں، تقریبات میں منکرات حد سے زیادہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جس کا جو جی میں آتا ہے نئی ایک رسم نکال دیتا ہے، نئے نئے کام کرتا ہے۔ پہلے وہ کیمرے دوسرے آتے تھے، کیمرہ مین بلایا جاتا تھا، وہ نالائق مردوں کی بھی فلم بنا رہا ہے، عورتوں میں جا کے بھی فلم بنا رہا ہے، اپنی بھی آنکھیں سیک رہا ہے ساتھ میں۔ پہلے تو لوگوں کی حیا یوں جاتی رہی، اس کے بعد پھر نئے نئے کیمرے آنے شروع ہو گئے، ڈیجیٹل کیمرے آنے شروع ہو گئے، اس کے بعد پھر موبائل آنے شروع ہو گئے، ہر کوئی جیب سے نکال کر، عورت ہو یا مرد، جیب سے نکال کر موبائل سے تصویریں بن رہی ہیں۔ آپ ایک اور نیا وہ شروع کر دیے، پیسہ جب آتا ہے تو انسان کو کہتے نا کہ پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بےچارا، یہ سب گندم کا فساد ہے۔ پیٹ جب بھر جاتا ہے اور مال آ جاتا ہے تو انسان کا نفس شرارت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر بھی آزماتے ہیں اور کبھی لے کر بھی آزماتے ہیں، کہ میرا بندہ شکر گزار ہے یا نہیں، میرے فرما بردار ہے کہ نہیں۔ جب مال آتا ہے نفس شرارت کرنے لگتا ہے، کہاں خرچ کرے، نفس کی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ اب نئے کسی منچلے نے ڈرون کیمرے سے بنانا شروع کر دیا، ڈرون کیمرے چل رہے ہیں، اب عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہے، بال کھولے ہوئے اور پوش لباس میں وہ ہیں، ہم سمجھ رہی ہیں کہ بھائی عورتوں میں اوپر سے ڈرون کیمرہ تصویریں بنا رہا ہے۔ یعنی کہ کوئی حد نہیں ہے، جس کے جو جی میں آتا ہے اس کا بس نہیں چلتا کہ میں کر ڈالوں۔ ایک طرف مسلمان بھوک سے مر رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، دواؤں کے محتاج ہیں، کپڑے کے محتاج ہیں، سسک سسک کے مر رہے ہیں بیچارے، مگر بعض انسان ایسے پتھر دل ہیں کہ ان کے اپنی گناہوں کی مستیوں سے کوئی فرصت نہیں، وہی گانے بجانے ہیں، وہی موویاں، وہی مخلوط اجتماع، وہی ولیمے کے اندر 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ روپے خرچ کرنا عام بات ہو گئی، قرضے لے لے کے خرچ کرنا، حالانکہ قرض لے کر ولیمہ کرنا جائز نہیں ہے، اس میں کئی گناہ ہیں، ہر گناہ کے ساتھ کئی گناہ ملے رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بدھ کو بھی یہ بات بیان کی تھی، اور آج میں اس بیان کے متعلق سوچ رہا تھا، بدھ کو میں نے بدگمانی سے متعلق بیان کیا تھا، تو بدگمانی کا تعلق تو دل سے ہے، دل میں کسی کے متعلق برا گمان کرنا یہ ہے بدگمانی، کہ اس نے ہمارا برا چاہا یا برا کہا یا فلاں برا عمل اس نے کیا، یہ بدگمانی ہے اور بدگمانی کرنا حرام ہے، کسی مومن سے بدگمانی رکھنا حرام ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان بدگمانی کرتا ہے تو مفت میں اپنی گردن کو مقدمے میں پھنساتا ہے، آخرت میں مقدمہ ہوگا اس پر، اللہ تعالیٰ اس شخص سے دلیل طلب فرمائیں گے، تم نے میرے بندے کے متعلق یہ گمان کیا تھا برا، اس کی دلیل لاؤ برے گمان کی. اب یہ بدگمانی ہمارے یہاں کس قدر کثرت سے عمل میں ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ نیک گمانی پر کوئی دلیل نہیں مانگیں گے اللہ، کسی بھائی سے نیک گمانی رکھی کوئی دلیل نہیں مانگیں گے کہ کیوں دلیل لاؤ، بلکہ اس نیک گمانی پر مفت میں نیکی دیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں. اب بتاؤ فائدہ کس میں ہے بھائی؟ اور بدگمانی میں جھگڑے جھگڑے، آپس میں دل خراب ہو گیا، آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، میاں بیوی کے اندر شیطان بدگمانی ڈالتا ہے، ساس اور بھاوج میں، ساس اور بہو میں بدگمانی ڈالتا ہے، نند اور بھاوج میں بدگمانی ڈالتا ہے، بھائی سے بھائی کو لڑا دیتا ہے، بھائی سے بہن کو لڑا دیتا ہے، حتیٰ کہ اولاد کو ماں باپ سے لڑا دیتا ہے، شاگرد کو استاد سے لڑا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ بدگمانی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ سے بھی لڑ جاتا ہے، کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے بدگمانی میرے دوست. حدیث پاک میں آتا ہے ظنوا بالمؤمن خیرا، ہر مومن سے نیک گمانی رکھو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، زیادہ گمانوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب جب بدگمانی دل میں بیٹھ گئی تو لازمن جب دل غمگین ہوگا، بدگمانی ہوگی، نفرت ہوگی، لازمن زبان سے کچھ نکالے گا، جس کو اپنا ہمدرد سمجھے گا زبان سے ضرور نکالے گا. یہ ہمارے گھرانوں میں عام ہے کہ جب بیٹی اپنے گھر آتی ہے، ماں باپ کے گھر، سسرال کی برائیاں، تو جو دل میں بھرا ہوتا ہے، اب ساس نے کوئی اچھا کام کیا، نیکی سمجھ کے کیا، اس نے بدگمانی لے لی کہ اس نے وا صاحب یہ کیوں کیا. ایک مرتبہ کا قصہ ہے، اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ میرا دفتر تھا تو دفتر کے ساتھ ہی بیت الخلاء ایک بنا ہوا تھا، بلڈنگ کے دو سائڈ تھے، ایک طرف یہاں بیت الخلاء، ایک طرف یہاں بیت الخلاء، اور ادھر تین دفتر، ادھر تین دفتر، تو تین دفتروں کا بیت الخلاء یہ تھا، تین دفتروں کا وہ تھا. اب ہمارے دفتر کے نیچے کوئی جھگڑالو صاحب تھے، خواہ مخواہ جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے ابغض آدمی، جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں، وہ جھگڑالو آدمی، جھگڑا کرنے والا آدمی. تو وہ آتے تھے صاحب، ہمارے بیت الخلاء کو استعمال کرتے تھے اور گندا چھوڑ کے چلے جاتے تھے، انتہائی ناگواری ہوتی تھی. پہلے پیار سے سمجھایا، نرمی سے سمجھایا، نہیں مانے. پھر ایک دن آئے تو ان کو ہم نے ایسے کہتے، تھوڑی میں ہاتھ دینا، خوش آمد آنا، تو ہم نے ان کو ایسے کہہ دیا کہ بھائی آپ کی مہربانی ہوگی، آپ استعمال کریں لیکن اس کو صاف کر دیا کریں. اتنا لڑے وہ، اتنا لڑے، ہم تو نرمی سے بات کریں، وہ لڑے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آ بیل سینگ مار، نہیں مارتا تو بھی مار، ہمیں تو جھگڑا ہی کرنا ہے. تو ایک دن کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھاؤ، بہت لڑتا ہے. وہ آ کے اس نے لاتے مار مار کے دروازہ ہی توڑ دیا بیت الخلاء کا. تو ان کو کہا کہ بھائی دیکھو، ہم نے تو ان کی تھوڑی میں ہاتھ دیا، ہم تو بتانا چاہ رہا تھا کہ نرمی سے بات کرتے ہیں، ہم تو غصہ نہیں کیا ان کے اوپر، انہوں نے یہ کام کیا کہ لاتے مار کے دروازہ توڑ دیا. تو میں نے کہا کہ ہم نے تو ان کی تھوڑی میں ہاتھ دیا. پتہ ہے آپ نے انہوں نے کیا کہا؟ تم نے تھوڑی میں ہاتھ کیوں دیا، تھوڑی میں ہاتھ کیوں دیا؟ ان کو یہ اعتراض ہے. اب اور ہم کہاں ہاتھ دیتے پتہ نہیں. بتائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، کیا بات ہو رہی تھی، کہاں سے مڑ جاتی ہے ٹرین، بدگمانی. تو بیٹیاں جب اپنے میکے آتی ہیں تو ساس نے کوئی نیک کام کیا ہو اسے دل برا کر لیا، خواہ مخواہ شیطان بیج ڈال دیتا ہے نفرت کا، یا نند نے کچھ کہہ دیا یا بھاوج نے کچھ کہہ دیا، آپس میں لڑائی ہو گئی، اب ساری مغلظات آ کے پورا ہفتہ جو ہے وہ بھرتا رہا اندر. اگر ہفتے میں میکے آنا ہے، کوئی 15 دن میں آتا ہے، کوئی آ رہی ہے، کوئی مہینے میں آتی ہیں، اپنا اپنا روٹین ہے، تو سب اندر بھر رہا ہے. اور اب تو بھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہے نا موبائل، یہ پیکج بھی مفت میں، ایک تو موبائل اوپر سے جلتی پہ تیل کا کام کے اس میں پیکج بھی ہے ماشاءاللہ، ایک گھنٹہ بات کریں، 2 گھنٹہ بات کریں، وقت ہی وقت ہے. جو وقت خدا کی یاد میں گزرنا چاہیے، جو وقت اللہ کو یاد کرنے میں گزرنا چاہیے، اور اللہ کیسے قدردان ہے بھائی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے بندہ اس کا کتنا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدھی ترازو بھر لیتا ہے، آدھی ترازو معلوم نہیں کتنی بڑی ترازو ہوگی، اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو پوری ہی ترازو بھر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے وہ سب کے سب نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اس کے بجائے کیا ہے، غیبتیں نکل رہی ہیں، غیبت نکل رہی ہے. اسی کے آگے ہیں، ان بعض الظن اثم ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتم، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی آدمی مردار کھانا پسند نہیں کرتا تو مردہ بھائی تو دور کی بات. آج کل یہ مردہ بھائی کا گوشت صبح شام چل رہا ہے تقریباً، یعنی ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے، خاص لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. غیبت ایسی بری چیز، یہ حسد اور یہ غصہ، انتقام کا جذبہ اور بیجا غصہ اور تکبر کی بھی، اس کی جو جڑ ہے وہ میرے دوستو تکبر ہے، تکبر. کیونکہ جب برائی کسی کی کرتا ہے لازماً اس کو حقیر سمجھے گا، تبھی اس کی برائی کرے گا اور اپنے کو بڑا سمجھے گا. تو یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور مردہ کیوں فرمایا، مردہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ جب آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو وہ آدمی جس کی برائی کر رہا ہے وہ تو موجود نہیں ہے، وہ مثل مردہ کے ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا کہ نہیں بھائی میں نے ایسا نہیں کیا، یہ بھائی صاحب کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یوں نہیں یوں ہے. تو چونکہ وہ موجود نہیں ہے مثل مردہ کے ہے، تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا. یہ ساری چیزیں ایک ہی آیت میں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کئی برائیاں. ولا تجسسو، کہ ایک دوسرے کی ٹوہ مت لیا کرو، کون کیا کر رہا ہے. ارے بھائی ایسے بھی بے حیائی ہے کہ ابھی جوڑا بیاہ کے کمرے میں گیا ہے، اس کے کمرے میں تاکہ جھانکی کر رہے ہیں، انا للہ وانا حیا کے پرچے اڑا دیے. اس قدر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے بھائی. تو ایک دوسرے کی ٹوہ لینا بھی منع ہے. کوئی اپنے موبائل میں کیا کر رہا ہے، اب آج کل جا رہے ہیں بیان سن کے جا رہے ہیں، کوئی آدمی اپنے اسمارٹ فون میں کوئی کام کر رہا ہے اس سے بدگمانی لے لی، ضرور یہ کوئی گندا کام کر رہا ہے. کیسے تمہیں پتا بھائی، کیا معلوم کہ اپنا وہ کاروبار کا کوئی کام کر رہا ہے، معاش کا کوئی کام کر رہا ہے. میاں بیوی کی ٹوہ لیتا ہے اور بیوی میاں کی ٹوہ لے رہی ہے، یہ اپنے موبائل میں کیا کر رہا ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی. تو اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا، ولا تجسسو. پھر ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتمو، اس کو ناپسند کرو، یہ بری چیز. تو یہ ساری جو ہے نا بدگمانی، اس کے ساتھ غیبت کا بھی گناہ ملا، زبان بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کہ چونکہ دل میں جو بھرا ہوا ہے وہ زبان اس کی ترجمان ہوتی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوٹے میں اگر عرق گلاب ہوگا تو اس کی ٹونٹی سے کیا نکلے گا، عرق گلاب نکلے گا نا بھائی. اسی طرح سے لوٹے میں پیشاب بھرا ہوگا تو کیا نکلے گا بھائی، عرق گلاب نکلے گا، وہی ناپاکی نکلے گی. اب لوٹے پہ ایک قصہ میں اس دن بھی سنا چکا ہوں. ایک قاری صاحب تھے, ان کے پاس کہیں سے بتاشے آ گئے. بتاشے بوڑھے لوگ جانتے ہوں گے, نئے لوگ کہاں جانتے ہیں, جوان لوگ نہیں جانیں گے بتاشے کا. میٹھے بتاشے ہوتے ہیں, سوکھے خشک ہیل بتاشے. ان کے پاس کہیں سے بتاشے آ گئے قاری صاحب کے. انہوں نے جلدی سے جو ہے اس کو اپنے لوٹے میں بدنے میں چھپا دیا اور اوپر سے اس کا منہ بند, آٹے سے منہ بند کر دیا, لیپ دیا اس کو, تاکہ اگر کوئی اس میں سے چوری کر کے کھائے پتہ چل جائے گا. اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی, آٹا توڑنا پڑے گا, سیل توڑنی پڑے گی. اور لڑکوں نے دیکھ لیا, لڑکے بڑے تیز ترار ہوتے ہیں, لڑکوں نے دیکھ لیا. اب تدبیریں کرنے لگے, کیا تدبیر کریں, اڑائیں بتاشے کسی طرح. اور قاری صاحب نے اس پہ آٹا لیپ دیا. تو ایک لڑکے کو تدبیر سوجی, انہوں نے ٹوٹی کے ذریعے اس میں پانی ڈالا, اس کو خوب گھما کے ہلایا اور ٹوٹی سے سب بچے پی گئے اس کو. اب جو قاری صاحب نے بتاشے کھانا چاہا, اوپر سے سیل توڑی, سارے بتاشے رائے. تو غرض یہ کہ میرے دوستو, یہ دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ زبان سے باہر آتا ہے. زبان ترجمان ہے دل کی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ان فی الجسد مضغہ, خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جائے گی. کیونکہ دل میں اگر نیکی ہوگی تو ہاتھ سے بھی نیکی کرے گا. گانے بجانے کے بجائے روٹی کھلائے گا, مسکین کو کھانا کھلائے گا, کسی کی خیر خواہی کرے گا, کسی کا وزن اٹھا کر پہنچا دے گا, کسی کو سواری میں بٹھا کر پہنچا دے گا, کسی سے لین دین کا معاملہ ہوگا, کوئی غلط فہمی ہو گئی چھوٹی موٹی معاف کر دے گا, کسی سے قرضہ لیا ہوا استطاعت ہوگی معاف کر دے گا. دل میں نیکی ہے تب. اور اگر دل میں برائی بھری ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر لڑ رہے ہیں, چند ٹکوں کی خاطر بول چال بند ہے, برسوں سے بول چال نہیں ہے, حالانکہ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے ترک کلام کرنا اپنی نفسانی غرض سے جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور شب برات کے متعلق حدیث شریف آتی ہے اور ایسی مبارک راتیں جن میں خدا تعالیٰ بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں, بخشش فرما دیتے ہیں, لاکھوں بے شمار مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں ان مبارک راتوں میں. شب برات ہے یا جو ہے شب قدر ہے یا عید الاضحیٰ کی جو 10 راتیں ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ بے حساب, رمضان مبارک کی راتیں ہیں, بے حساب روزے داروں کی مغفرت فرماتے ہیں, مومنوں کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن یہ شخص جو اپنے بھائی سے جھگڑا رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, ترک کلام کیے ہوئے, اس کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اس کو نہیں بخشیں گے جب تک کہ یہ توبہ نہ کرے. ایسا برا فعل ہے میرے بھائی, کسی بھائی سے کینہ رکھنا, بدگمانی رکھنا. اور اس سے دوسرا گناہ کیا نکلا, غیبت کا گناہ نکلا. اور غیبت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے. غیبت کیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ, غیبت کیا چیز ہے. پھر ایک دفعہ میں اپنی نفع کے لیے بتا دیتا ہوں کہ غیبت وہ برائی ہے, وہ بات ہے, وہ نقل ہے کہ جو جس کے بارے میں وہ کی جائے اس کو ناگوار گزرے, اس کو ناگوار گزرے, اس کا کوئی عیب بیان کیا جائے. حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی کے مویشی کی برائی کرنا, ارے وہ تو لنگڑا, اس کا جانور تو لنگڑا ہے, اس کا جانور تو سڑا بھوسا ہے, قربانی کے لیے جانور لے آؤ, کیسا جانور لے گئے. یہ بھی غیبت میں آتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ قربانی دل سے کرنی چاہیے, اچھا جانور لینا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے, لیکن کوئی آدمی اس کی برائی کیوں کرے. اب اگر ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو سڑا بھوسا جانور ہے, اب اس نے سن لیا اس کو برا لگے گا کہ نہیں؟ بس یہی غیبت ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے, بار بار میں اپنی نفع کے لیے بھی عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے, کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم حق بات بیان کر رہے ہیں سو یہ گناہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں, 10 اولاد ہیں, اور نافرمان ہیں وہ باپ کے، ستاتے ہیں باپ کو، لیکن باپ ان سے ناراض تو ہوتا ہے، ناخوش تو ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی باہر کا کہے کہ فلاں صاحب کے بیٹا ایسا ہے، باپ کو گوارا نہیں ہوتا، باپ کو گوارا نہیں ہوتا، برا معلوم ہوتا ہے، میرے بیٹے کی برائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے بھی زیادہ غیور ہے بھائی، اللہ تعالیٰ بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میرے بندے کی برائی کرے، اس لیے غیبت کو حرام کر دیا اللہ۔ تو غیبت اصل میں ہے ہی یہی کہ کسی کا عیب اس کے پیچھے بیان کیا جائے، اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہوا، جیسا کہ یہ بدگمانی کا مرض، اس میں یہ پریشانی ہے کہ ایک آدمی اچھا بھلا ہے، اس کے متعلق برا گمان کر لیا اور پھر اس کی غیبت شروع کر دی، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، اس نے وہ برا کام نہیں کیا، وہ آپ کا برا نہیں چاہا، اس نے کوئی کار خیر کیا تھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ برا، جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ ہم نے ان کے تھوڑی میں ہاتھ دیا، ان کو یہی اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ نے تھوڑی میں ہاتھ کیوں دیا، ہم نے تو محبت میں ان کو پیار سے سمجھانا چاہا، ان کو اس پہ بھی اعتراض ہے۔ تو یہ بدگمانی لے کر جو ہے یہ مقدمے میں اپنے گردن کو پھنسا رہا ہے۔ تو میرے دوستو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے، تہمت ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والے پر وہ گناہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی اور تلافی نہیں کی، ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتی ہے تلافی۔ توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی مانگی کہ اللہ ہم سے غیبت ہو گئی، معاف کر دیجیے، آپ کے بندے کی غیبت ہو گئی، برائی ہو گئی۔ لیکن غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کی غیبت کر ڈالی ہے اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ فلاں صاحب نے میری غیبت کی، اب جب تک اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے، غیبت کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ جب تک اس شخص سے معافی نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے اس کو الغیبت اشد من الزنا کہا گیا ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ اشد ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ اشد ہے، سخت چیز ہے سزا کے معاملے میں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ بندے نے معاف نہیں کیا، اور زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے، زنا حق اللہ ہے، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اگر تم سے یہ برا کام ہو گیا، فحش کام ہو گیا، تو تم زمانے بھر میں گاتے پھرو، یا جس کے ساتھ تم نے بدفعلی کی ہے اس کے ساتھ جا کے کہو جی فلاں فلاں سن میں فلاں تاریخ میں آپ سے میں نے فلاں فلاں یہ گندگی کی تھی۔ کیوں مولانا، جائز ہے یہ؟ ارے بھائی، جس کے ساتھ خدا نہ خواستہ بدفعلی کی ہے، برا کام کیا ہے، برا کیا ہے، اس کو جا کر یہ یاد دلانا، یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو دل میں یاد رکھنا، وہ بھی گناہ ہے بھائی، جس کے ساتھ گناہ کیا تھا اس کو یاد کرنا بھی گناہ ہے۔ اسی لیے کبھی ماضی میں کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کسی نے برا کام کیا ہو، اس کے لیے دعا کرنا بھی منع ہے، کیونکہ دعا کرنے سے وہی گناہ یاد آ جائے گا، اور گناہ کو یاد کرنا گناہ ہے۔ سمجھ رہا ہے بات کو بھائی؟ گناہ کو یاد کرنا بھی گناہ ہے۔ تو غیبت کو اشد من الزنا کہا گیا ہے، اس لیے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے۔ اگر ایک انسان سے خطا ہو گئی اور اس نے تنہائی میں رو رو کے خدا تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور اے اللہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا، بہت برا کر دیا میں نے، آپ کو ناراض کیا، حرام کام کیا، تو خدا تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ جس کے ساتھ کیا تھا اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں۔ اور غیبت کے معاملے میں کیا ہے کہ اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اب بالفرض مر گیا، یا کہیں ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس سے رابطہ نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ بھائی۔ تو میرے دوستو عزیزو، مگر ہاں یہ ہے کہ اگر ہماری غیبت کا اس کو ابھی علم نہیں ہوا، تو پھر خدا تعالیٰ سے معافی مانگ لے، پھر اس کو نہ کہے کہ بھائی ہم نے تمہاری غیبت کی تھی، معاف کر دو، کیونکہ ایک گناہ غیبت کا ہو جائے گا اور ایک گناہ اس کو تکلیف دینے کا ہو جائے گا. بیچارہ وہ تو آپ سے نیک گمان رکھتا ہے, آپ نے جا کے بتا دیا کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی. جب علم ہو جائے کہ اس کو ہماری غیبت کا پتہ چل گیا, تب اس سے معافی مانگو. غرض یہ کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ ملا ہوا ہے. اب آیا تھا میں اس نیت سے کہ میں نگاہ کی حفاظت کے متعلق بیان کروں گا, اور ہماری ریل گاڑی پتہ نہیں کہاں چل رہی. تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا, اور جو میرے شیخ کا غم بھی ساری زندگی یہی تھا کہ ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں, ذکر اللہ بھی کس توفیق ہو جاتی ہے, تلاوت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے, حج عمرے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے, خیر خیرات کی بھی توفیق ہو جاتی ہے, لیکن ہم گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. ایک رخ پہ چلتے ہیں, دوسرے رخ کی طرف توجہ ہم نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پٹ رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے, دشمنوں کا غلبہ اس پر ہو رہا ہے. ادھر خیرات بھی چل رہی ہے فلسطین کی, ادھر گانے بھی چل رہے ہیں, کوئی احساس ہی نہیں ہے, کوئی شرم ہی نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے خدا کا. اب یہ بدگمانی سے غیبت بھی نکلی, اور غیبت جو زبان سے نکلتی ہے تو زبان اسی کی رکتی ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. جس ابھی مجھے یاد آیا, یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ بدگمانی سے نکلی غیبت, اور غیبت میں استعمال ہوئی زبان, اور زبان جو خدا کی مرضی کے خلاف چلی, خدا کو ناراض کرنے میں چلی, غیبت میں چلی, بدگمانی میں چلی, تکبر کی وجہ سے چلی, تو اس بدگمانی کے ساتھ ساتھ معلوم ہوا کہ زبان تو اس کی رک جاتی ہے جس کو خدا کا خوف ہوتا ہے کہ کل مجھے حساب دینا پڑے گا. جو لفظ منہ سے انسان نکالتا ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ تم زبان سے نکالتے ہو, اللہ فرما رہے ہیں, جو لفظ تم زبان سے نکالتے ہو, خبردار اس پر ایک نگران مقرر ہے. تو جس کو خدا خوفی نہ ہوگی وہی زبان سے الٹ پلٹ چیزیں نکالے گا, ہے نا بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ اس شخص کے اندر خوف خدا بھی نہیں ہے, خشیت نہیں ہے اللہ تعالی کی. تو میرے دوستو, میرے شیخ رحمہ اللہ کا یہی درد تھا کہ ہم نفلی عبادت چاہے کم کریں, مختصر سا ذکر کر لیں, مختصر نوافل پڑھ لیں. اچھا ایک بات اور ہے, نفلیں خوب پڑھ رہے ہیں, بعضے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اشراق عوابین سب چل رہا ہے, لیکن بعضے لوگ پہلے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. کسی کی 10 برس کی نمازیں ہیں, کسی کی 20 برس, غفلت میں گزر گئی انسان ہے. اب رخ بدل گیا, مسجد کا رخ کر لیا, نمازوں کی پابندی ہونے شروع ہو گئی, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. لیکن یہ جو نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں, بعض لوگوں کو مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی, بعض لوگوں نے غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی, اب تہجد بھی ہو رہی ہے, اشراق بھی, اچھی بات. لیکن بھائی, جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے, ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. اس کو قضاء عمری کہتے ہیں, نام تو رکھ دیا قضاء عمری کا, پھر جاہلوں نے اس کا طریقہ یہ نکال دیا کہ قضاء عمری جیسے کوئی ایک خاص نماز ہے, اور اس طرح سے آپ پڑھیں گے آپ ساری عمر کی نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی. سبحان اللہ, پھر تو اس سے سستا کوئی سودا ہی نہیں, ساری عمر ہم نماز نہ پڑھیں, بال سفید ہو جائیں تو 2-4 قضاء عمری پڑھیں چھٹی. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. بعض لوگوں کو اس طرح فکر نہیں ہے کہ ہم نفلیں پڑھ رہے ہیں, لیکن پہلے جب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ان نماز کی قضا بھی ادا کرنا ضروری. تو میرے دوستو, میرے شیخ رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ آپ نفلی عبادت چاہے کم کریں, لیکن آپ گناہ سے ضرور بچیں. ورنہ کیا ہوگا کہ ایک طرف سے رحمت کا ٹرک آیا, آپ نے عبادت کی, اللہ سے دعا کی, روئے, توبہ کی, رحمت کا ٹرک آ رہا ہے, مگر ادھر گناہ کر دیا, بدنگاہی کر ڈالی, بدگمانی کر ڈالی, غیبت کر ڈالی, کسی کو تکلیف پہنچا دی. آج پڑوسی لڑ رہے ہیں آپس میں, تم نے میرے گھر کے آگے کچرا کیوں ڈالا؟ حالانکہ کچرا تو اس نے اپنے گھر کے آگے رکھا تھا, کوئی کتا بلی آ کے گرا گیا اس کو وہاں گر گیا وہاں تک پھیلا دیتے ہیں. صبح سویرے بعض لوگ ہمارے یہاں پڑھے لکھے بھی ایسے بھی لوگ ہیں, اب پڑھے لکھے ہیں یا کون ہے پتہ نہیں, بنے میں پڑھے لکھے ہیں, رات کو اپنی آسانی کے لیے کچرا باہر رکھ دیتے ہیں تاکہ صبح سویرے نماز وماز کی تو ہوش ہی نہیں ہے, صبح سویرے اٹھنا نہ پڑے, صبح کچرے والا آتا ہے اس نے کچرا باہر ڈال دیا. رات بھر کتے بلیاں اس کی آپریشن کرتے ہیں, اپنے اپنے مطلب کے مرغوبات نکال کے کھاتے ہیں, کسی کی در کی گوشت اٹھایا وہاں وہ ہڈی وہاں پھینکی. ہمارے گھر کے دروازے پہ آ کے صبح نکلو کبھی کبھی کئی ہڈیاں پڑی ہو, ارے بھائی کہاں سے آگے معلوم ہوا اٹھایا وہاں کچرے سے تھا. بلی کتے کی عادت ہوتی ہے جہاں سے کھانا اٹھاتا ہے کھاتا وہاں نہیں ہے, وہاں سے لے کے بھاگتا ہے دور جا کے کھاتا ہے. تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے, یہ رستے رستے میں کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں. تو کچرا کنڈی کے اندر ڈالنے کے بجائے موٹر سائیکل والے آئے انہوں نے یوں پھینکا, اب وہ درمیان میں گر گیا گر گیا. یہی ہوتا ہے نا, یہاں تک کہ وہ ڈھیر وہ کنٹینر تو خالی ہوتا ہے اور سڑک بھری ہوئی ہوتی ہے. مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے میرے دوستو, ہم چھوڑ دیں اس چیز کو. سب سے بڑا دین ہے میرے دوستو, میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہم کسی کی اذیت کا باعث نہ بنیں, اذیت دینے والے نہ بنیں, کیونکہ مومن کو اذیت دینا حرام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, اور ایک روایت میں المسلم من سلم الناس من لسانه ویده. مسلمان کامل تو وہ ہے, اچھا مسلمان تو وہ ہے, مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے پوری انسانیت میں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, کافر کو بھی تکلیف نہ پہنچے. وہ جہاد اور چیز ہے, جب کافر دشمن بن کر آ جائے اور مسلمان کا دشمن بن جائے اس کے درپے ہو جائے تو اس سے جہاد ہے, وہ تکلیف تکلیف نہیں ہے. تکلیف یہ کہ میرا پڑوسی کافر ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, کوئی بھی ہے, میری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے اتنے حقوق لے کے آتے تھے, اتنی تاکید کرتے تھے اللہ کی طرف سے, کہ مجھ کو یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کی جائیداد میں وراثت میں بھی کوئی حصہ ہوگا. اتنے حقوق بیان کی پڑوسی. آج ہم اپنے غریبانوں میں منہ ڈالیں, ذرا سی خود تکلیف برداشت کر لیں, کیا مسئلہ ہے؟ آپ کر کے تو دیکھیں کہ پتا چلے کہ بھائی اچھا مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی, معافی چاہتا ہوں بھائی, آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. گھر میں بھی کہیں, پھر دیکھیں آپ کے وہ پڑوسی آپ کو خود گردیدہ ہو جائے گا, آپ سے محبت کرنے لگے گا. لیکن ہم تو محبت جانتے نہیں دوستو, ہم تو نفرت ہی سیکھی ہے, لڑائی سیکھی ہے, جھگڑا سیکھا ہے, زبان پہ جھگڑا اور صوبائیت پہ جھگڑا, نسل پہ جھگڑا. ہمارے بیٹا ہے وہاں مدرسہ اس کا ہے سوراب گوٹ کی طرف سرجانی کی طرف, یہ میمار جو ہے وہاں پر ماشاءاللہ ایک سے ایک لوگ ہیں, سب قبائلی ہیں زیادہ تر. میں اسے کہتا تھا بیٹا بیان بڑوں کا پڑھائیں بیان کراؤ کچھ, کہنے لگا ابا میں آپ کو کیا بتاؤں. مجھ سے بیچارہ ڈرتا ہے, ادب بھی بہت کرتا ہے, کہتے ابا آپ ہیں اصولی آدمی, آپ وہاں آئیں گے آپ کو اتنی بے اصولیاں نظر آئیں گی اگر آپ نے کھڑے ہو کے وہاں انگلی اٹھانی شروع کر دی میری مصیبت ہو جائے گی. آپ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گے سفید داڑھی کی وجہ سے, میری مصیبت ہو جائے گی. پھر وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں, کہنے لگا کہ جرگا آیا ہماری مسجد میں, مسجد بھی ہے وہاں جرگا آ گیا, دو قبیلوں میں جھگڑا ہے دو خاندانوں میں. تو کیا جھگڑا ہے کہ بھائی اس کے گھر میں انتقال ہوا تھا تو ہم نے 10 بکرے بھیجے تھے اس کے یہاں, برادری کو کھلاتے ہیں نا موتا پہ, بیچارہ جو جس کے جس جو غم کا گھر ہے جو موتا کا گھر ہے وہ کھلاتا ہے, دوسرے دعوت اڑاتے ہیں, وہ بیچارہ غم میں رو رہا ہے وہ دعوت اڑا رہے ہیں. ہندوؤں کی رسم ہے, تو 40واں کرنا, تیجا کرنا, کھانے کھلانا برادری بھر کو. حالانکہ سنت یہ ہے کہ جس کے ہاں انتقال ہو اس کے ہاں اس کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا سنت ہے, برادری کے لیے کھانا بھیجنا سنت نہیں, بلکہ وہ بدعت ہے, رسم ہے, گناہ ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے 10 بکرے بھیجے تھے اس کے ہاں، آج ہمارے یہاں انتقال ہوا، اس نے ظالم نے ایک بوٹی نہیں بھیجی، یہ جھگڑا ہے. اب بھائی تم نے 10 بکرے کس کو راضی کرنے کے لیے بھیجے تھے؟ چلو وہ تو تم نے غلط کیا، برادری کو کھلا کے وہ ایک الگ بات ہے. تو بھائی تم نے 10 بکرے کس کے لیے بھیجے تھے؟ اللہ کے لیے بھیجے تھے، تو وہ بات تو ختم ہو گئی. اب تمہارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ نہیں صاحب، اب وہ جھگڑا ہو گیا یہاں تک کہ فساد سے بچنے کے لیے فیصلہ یہ دیا گیا کہ بھائی یہ والے لوگ 50,000 10 بکرے والے کو دیں گے، 50,000 دے دیں گے. چلو بھائی جھگڑا ختم. اور وہ لے گئے 50,000، اگلے دن پھر جھگڑا کرنے آ گئے، کہنے لگے تو آپ نے ہمیں سود کھلا دیا. کہہ رہے ایسے ایسے لوگ ہیں وہاں. تو ہم نے تو بھائی لڑنا سیکھا ہے، قومیت پہ لڑیں گے، زبان اور نسل پہ لڑیں گے، کالے گورے پہ لڑیں گے، بنگلہ پہ اور برما پہ لڑیں گے، اور اردو اسپیکنگ اور سندھی پہ لڑیں گے، سندھی پنجابی سے لڑیں گے. ہم نے تو لڑائی سیکھی ہے. کیا جاتا ہے تمہارا کہ اگر تم اپنی اتنی کوشش کر لو کہ میری ذات سے میرے پڑوسی کو، میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے؟ آج تم تکلیف دو گے، کل تم تکلیف اٹھاؤ گے. آج تم تکلیف دو گے، کل تمہیں تکلیف دینے والا کوئی اللہ پیدا کر دے گا. تو غرض یہ کہ میرے دوستوں، میرے شیخ رحمہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم گناہ سے بھی بچنے والے ہو، اور گناہ سے بچنا خالی نگاہ کی حفاظت نہیں، بدنگاہی نہیں، غیبت نہیں، سارے گناہوں سے بچنا ہے. بھائی کو تکلیف دینے سے بھی بچنا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں یہ نہیں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من الفاظه و یدی. مولانا سن رہے ہیں، یہ حدیث میں نہیں آتا کہ من الفاظه. الفاظ ہوتا تو بھائی ہم غیبت کرتے ہیں، مومن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، ہم زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لسان فرمایا، زبان سے تکلیف نہ دیں. معلوم ہوا کہ بعض لوگ زبان سے چڑھاتے ہیں، یوں کر کے بھاگ جاتے ہیں. اس کو بھی شامل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بندے کو اتنی بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات میرے دوستوں؟ ہر گناہ سے ہمیں بچنا ہے. غرض یہ کہ میرے شیخ رحمہ اللہ سب سے زیادہ جو بیان فرمایا کرتے تھے جس گناہ سے بچنے کو، وہ ہے بدنگاہی، نامحرموں کو دیکھنا، شرعی پردہ نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ہے اس کے لیے، خاص طور پر مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچا رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کے فوری بعد شرمگاہ کی حفاظت اس لیے یہاں بیان فرمائی ہے کہ جس آدمی کی نگاہ محفوظ رہے گی اس کی میرے دوستو شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، اور جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. پھر آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عبادت کے لیے، ہر حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک ہی آیت میں حکم دیا ہے، نماز پڑھنا، زکات دینا اور دیگر گناہوں سے بچنا، مرد و عورت کو ایک ساتھ خطاب کیا ہے. لیکن یہ بدنگاہی ایسا فعل ہے، نامحرموں کو دیکھنا، چاہے وہ رشتے میں نامحرم ہو چاہے بازار والی ہو، ایسا گندا فعل ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے خطاب کر کے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. یہی حکم عورتوں کو الگ سے بیان فرمایا ہے. اور آگے فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم. آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم نگاہ کی حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز. پاک ہونا چاہتے ہیں ہم میرے دوستوں یا ناپاک رہنا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ سے کس حالت میں ملنا چاہتے ہیں؟ پاک حالت میں ملنا چاہتے ہیں کہ ناپاک؟ زندگی ہم پاک حالت میں گزارنا چاہتے ہیں یا ناپاک حالت میں گزارنا چاہتے ہیں؟ ایک ظاہری ناپاکی ہے، ایک باطنی ناپاکی ہے. میرے دوستو اس بدنگاہی سے دل ناپاک ہو جاتا ہے. آنکھ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا العین النظر، زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی, زنا ہے آنکھوں کا. تو میرے دوستو, جب دل میں تصویر اتر جاتی ہے اور اس نامحرم کا خیال رہتا ہے اور انسان کے نفس شرارت کرتا ہے, منصوبے بناتا ہے, تو یہ دل کا زنا ہے, دل کا زنا. یہ دل ناپاک ہو گیا میرے دوستو, سمجھے میرے دوستو. اتنی خبیث بیماری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا. اور یہ اتنی گندی اور خبیث بیماری ہے, اتنا گندا گناہ ہے کہ وہ نبی رحمت جو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے گئے, بنائے گئے, دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, رحمت للعالمین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنہوں نے کفار کے لیے بھی بدعا نہیں فرمائی. فرشتے آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے زخمی کر دیا اور آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے, اور فرشتے حاضر ہو گئے, آسمان رونے لگا, آسمان کو زلزلہ آ گیا کہ خدا کا نبی سردار الانبیاء, خدا کی سب سے حبیب ہستی, محبوب ہستی, اس کو کفار یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نالین مبارک خونم خون ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا پہاڑوں کے فرشتوں کو, آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پہاڑ کے فرشتے ہیں, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پوچھو میرے نبی سے, اگر وہ کہے تو ان ظالموں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالو. مگر کیا نبی رحمت تھے کہ فرمایا نہیں, شاید ان کے نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے, یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, چھوڑ دو ان. بھلا بتائیے آپ, کیا شان تھی رحمت کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ صحیح بد دعا تو فرماتے ہیں ان کے لیے, آپ نے بد دعا بھی نہیں فرمائی. مگر بد دعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی, چاہے دیکھنے والا مرد ہو چاہے دیکھنے والی عورت ہو, چاہے دکھانے والا مرد ہو چاہے دکھانے والی عورت ہو. سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ رہی ہے, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, وہ پھٹکار ہو اس کے اوپر. اللہ کی رحمت کے سائے سے میرے دوستو جو نکل گیا نا, پھر اس کی خیریت نہیں ہے, خیریت نہیں ہے اس کی. تو میرے دوستو, یہ ایسا گندا اور خبیث فعل ہے, اس لیے جتنے چٹازاد ہیں ان سے پردہ ہے, ان کو دیکھنا منع ہے, ان کے قریب رہنا منع ہے, ان سے جی لگانا, بے تکلفی کی باتیں کرنا منع ہے, حرام ہے, ورنہ آنکھیں زنا کر ڈالیں گی, دل زنا کر ڈالے گا اور خدا تعالیٰ کی لعنت پڑے گی. اسی طرح چچی سے پردہ اللہ نے کیا ہے, ممانی سے پردہ اللہ نے کیا ہے, اور بھابھی سے پردہ اللہ نے مقرر کیا ہے, جیٹھ اور دیور سے پردہ اللہ نے مقرر کیا ہے, خالو اور پھوپا سے پردہ اللہ نے مقرر کیا ہے, ان سب رشتوں سے پردہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہمارے بنانے والے نے دیا ہے. اور جس نے بنانے والے کے قانون پر عمل نہیں کیا میرے دوستو, اس کی گردن توڑ دی جاتی ہے. ہاں, گناہوں میں بعض اوقات جری ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگ خوب گلچھرے اڑا رہے ہیں, مال بھی خوب آ رہا ہے ان کے پاس, گناہ میں ملوث ہیں, جی بھر کے گناہ کر رہے ہیں لیکن مال بھی خوب کما رہے ہیں. تو اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یقیناً ان پر خدا کا کوئی خاص فضل ہے, بھائی مال خوب آ رہا ہے, اور لکھوا دیتے ہیں ہذا من فضل ربی. میرے دوستو, قرآن پاک کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے, مومنوں کے لیے بھی ہدایت ہے. ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں, ہدل للمتقین, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں صدق دل سے, ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے. لہذا قرآن جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو یہ مال آزمائش کے لیے دے رہے ہیں, ڈھیل کے لیے دے رہے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرما دیتے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ گناہوں کے باوجود اس کو خوب وسعت ہو رہی ہے, مال آ رہا ہے, سمجھ جاؤ, ڈر جاؤ کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ مال سے تعلق ہے اللہ کی رضا, کہ رضا کا نہیں دوستو, اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. میرے دوستو مال و دولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتے ہیں تقوی والوں سے. ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کا اعلان ہے کہ ہمارے ولی وہ ہیں, ہمارے فرما بردار وہ ہیں, ہمارے اچھے مقبول بندے وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے. اور خطا ہو جاتی ہے تو بھائی توبہ کر کے اللہ کو منا لیتے ہیں, پھر متقی ہو جاتے ہیں. متقی ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے, انسان ہے, جان کی بازی لگائے گناہ سے بچنے میں, جان کی بازی لگائے, لیکن پھر بھی انسان ہے, گر جاتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے, توبہ کر لو, پھر اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دو. تو میرے دوستو عزیزو, ہم پکا ارادہ کریں شرعی پردے کی, میری مائیں بہنیں شرعی پردے کا پکا ارادہ کریں. دیکھو دنیا فاسقوں کی, گناہ گاروں کی بھی گزر جاتی ہے, اور مالداروں کی بھی گزر جاتی ہے, غریبوں کی بھی گزر جاتی ہے, جو لوگ بات نہیں مانتے ان کی بھی گزر گئی. ہم نے بھی ایک زمانہ دیکھا ہے جب سے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ سے ہمارا تعلق ہوا اور نگاہ کی حفاظت کا یہ مضمون ہم تک پہنچا, اور پھر یہ مضمون پہنچا کہ بھائی ایسی جگہ بھی جانا جائز نہیں, تو ہمارے اوپر تو بھائی بڑی مصائب آئے, بڑی پریشانیاں آ گئیں, خاندان والے ناراض ہو گئے. ہو جاتا ہے, یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ, ان کے گھر میں اور بھی لوگ ہیں یہاں سب, تو مصائب آ جاتے ہیں, خاندان والے ناراض ہو گئے, تانے سننے پڑے, طرح طرح کی باتیں سننے پڑی. ہمارا چھوٹا بچہ, ایک دعوت میں گئے ہم, کیونکہ ہم ایسی دعوتوں میں جاتے نہیں, تو وعدے پہ گئے تھے کہ نہیں ہم بالکل پردہ کریں گے اور ٹھیک سے دعوت کریں گے جو طریقہ ہے, تو ہم چلے گئے. چونکہ ہم جاتے نہیں تھے دعوت میں, بچہ ہمارا حفظ کر رہا تھا اس زمانے میں, چھوٹا تھا 9 سال کا, تو جانا نہیں ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب کہیں سے دعوت آئے گی تو شوق ہوتا ہے, بچہ بھی ہے, ہمیں بھی شوق ہے, مگر یہاں تو کوئی دعوت کرتا ہی نہیں, مگر شوق ہمیں بھی ہے, لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں, دعوت مانگتے نہیں ہیں, تو محبت کی بات ہوتی ہے. غرض یہ کہ شوق ہوتا ہے کہ بھئی جائیں گے, دعوت میں موقع ملا ہے, تو ہم پھر ایسی دعوت کو چھوڑتے نہیں جہاں سنت طریقے سے دعوت کی جائے, پھر نہیں چھوڑتے. تو جب ہم وہاں گئے, میں تو جا کے بیٹھ گیا, اور ادھر سے ہمارے گھر والوں نے فون کیا, بچہ میرے ساتھ, گھر والوں نے فون کیا, آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا, ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے تھے بیٹھے. کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ پردہ جو قناعت لگی ہوئی ہے اس میں سے تو نظر آ رہا ہے, آر پار نظر آ رہا ہے. میں نے تو دیکھا بھی نہیں اس طرف نظر. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حضرت نے ایسی تربیت ہماری فرمائی, اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ادھر ادھر دیکھو لازمی نظر خراب ہوتی ہے, پچھتاتا ہے آدمی کہ بھائی کیوں دیکھا, کیا ضرورت تھی دیکھنے کی. تو میں بیٹھ گیا تھا جا کے, پیٹ بھی موڑی ہوئی تھی میں نے, مجھے پتہ ہی, ان کی نظر پڑ گئی, ان کو احساس ہو گیا, انہوں نے کہا بھائی یہاں سے فوراً چلیں, میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی. اب جو ہم وہاں سے نکلے ہیں, یقین جانے کہ ہمارے عزیز رشتے داروں نے پھپتیاں کسی ہمارے اوپر, ہنسے ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں تو اپنے حضرت کی برکت سے اپنے اعتماد تھا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن بچہ چھوٹا 9 سال کا بچے کی کیا سمجھ ہوتی ہے, انسانی تو ہے نا وہ بھی. وہ رونے لگا, کہنے لگا کہ ابا اتنی مشکل سے ایک دعوت میں آئے, یہاں بھی ہم یہاں سے بھی جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت کی تربیت ہے الحمدللہ کہ ہمارے حضرت نے سکھایا ہے یہ بات, کہ اگر ایسا کوئی موقع ہو جائے کہ بچوں پہ یہ اثرات پیدا ہوں کہ یہ ہم دعوت میں نہیں جاتے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم بازار سے کھانا اچھا بڑھیا جو اس کو پسند ہو وہ لا کر اس کو کھلا دو, کہ دیکھو ہم تمہیں خلاف شریعت دعوت میں نہیں لے کے گئے, یہ لو تم, اس سے اچھا کھانا ہم تمہیں دے دیتے ہیں جتنی استطاعت. تو الحمدللہ بازار سے کھانا لیا, کباب لیے, اس وقت کباب سن کے منہ میں پانی آتا ہے, تو کباب لے کے ہم گھر پہنچے, پراٹھا کباب لے کے گھر پہنچے, اور ہم نے وہ کھایا الحمدللہ. اور میرے بچے نے خود ہی کہا کہ ابا مجھے اس کھانے سے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں غم بھول گیا. ہمارے حضرت کی تربیت ہے, بزرگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیسے چلیں, بیوی اگر نافرمان ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں, کیسے اس کو دین کی طرف راغب کریں, اس کے ساتھ کیسے گزارا کریں. مگر نہیں, وہی بات میرے دوست, ہم نے تو لڑائی سیکھی ہے, ہم نے تو ڈنڈا چلانا سیکھا ہے. میرے دوستو محبت سے جو کام نکلتا ہے وہ سختی سے نہیں نکلتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نرمی فرماتے ہیں نرمی کو پسند کرتے ہیں, اور نرمی پر وہ کچھ دے دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے. تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے ساتھ بیوی ہے یا کوئی عورت ہے اس کا شوہر نہیں مانتا ہے, کیسے چلنا چاہیے. بزرگوں سے تدبیر پوچھیں گے وہ ایسی تدبیر بتائیں گے انشاءاللہ کہ سانپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, بچہ ہمارا خوش ہو گیا. اسی طرح سے ہم چلیں. تو غرض یہ کہ میرے دوستو ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کا پکا وعدہ کریں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مالدار کی بھی زندگی گزر رہی ہے, وہ بھی لوگ تھے جو ہم پہ ہنس رہے تھے لیکن آج وہ ہنسنے کے قابل نہیں رہے. بازے تو زمین کے نیچے چلے گئے, اب کیا ہنسیں گے وہ. پھر یہ کہ ان کے ہنسنے سے ہمارا کیا بگڑا. اللہ کا شکر ہے ہم نے, ہم اب 63 برس کی عمر ہو گئی الحمدللہ, عمر ہماری بھی گزر گئی, عمر ان کی بھی گزر گئی. لیکن فرق ہے کہ ایک آدمی اللہ کو راضی کر کے جی رہا ہے اور ایک آدمی اللہ کو ناراض کر کے جی رہا ہے. ایک آدمی اللہ کی راستے کی پیروی کر رہا ہے اللہ رسول کے راستے کی. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشاں کے ساتھ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کہاں جانا چاہتے ہیں ہم یہ فیصلہ کر لیں میرے دوست. ہر آدمی آرام کی جگہ جانا چاہتا ہے, تکلیف کی جگہ نہیں جانا چاہتا نا. تو آرام کے راستے پر نہ چلے, تکلیف کے راستے پر چلے تو آرام کی جگہ پہنچے گا. تکلیف کے راستے پر چلے گا تو تکلیف کی جگہ پہنچے گا, خدا نخواستہ. آرام کے راستے پر آرام پانا ہے تو آرام کے راستے پر چلو, اللہ اور رسول کے طریقے پر چلو. دنیا کو مت دیکھو, معاشرے کو مت دیکھو, ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں. زمانہ خود ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں. آج وہ ہنسنے والے پھپتیاں کسنے والے نہیں رہے, اور جو رہ گئے وہ آج سر جھکا کر سلام کرتے ہیں. خدا نے دل میں ڈال دیا کہ یہ حق راستے پر ہیں. خدا تعالی دل میں ڈال دیتا ہے, آج جھک کے سلام کرتے ہیں الحمدللہ. صبر کریں, ہم تھوڑی پھپتیاں سن لیں. انبیاء پر پھپتیاں نہیں کسی گئیں, کیسی کیسی باتیں بنائی گئیں, جادوگر کہا گیا, ساحر کہا گیا, کیسے کیسے انبیاء کو بہت ہی گھٹیا گھٹیا الفاظ کہے گئے, یہاں تک کہ قتل بھی کر دیا گیا. انبیاء ہٹے اپنی جگہ سے, کچھ بگڑا ان کا. تو میرے دوستو عزیزو یہ سب شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. شیطان خوف ڈالتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے پر چلو گے تو یوں یوں ہو جائے گا, اور کٹ جاؤ گے, اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا بھائی, اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائے. تو شرعی پردہ کرنے کا اور نگاہ کی حفاظت, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے کیبل ہو, چاہے جو ہے یہ چلنے پھرنے والے بت ہوں, ہم نے ان سے نگاہ بچانی ہے. بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, مختصر عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خوف سے جس نے نظر کی حفاظت کی, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اس کی حلاوت, اس کی لذت, اس کی مٹھاس اپنے دل میں موجود پائے گا, سکون قلب عطا ہوگا. میرے دوستو اللہ کا نام لیں گے مزہ آئے گا. آج ہم اللہ کا نام لیتے ہیں مزہ نہیں, نماز پڑھتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. انشاءاللہ تعالی اس ایک ہی عمل سے میرے دوستو عزیزو قلب کے اندر سکون اور مٹھاس اور حلاوت نصیب ہونی شروع ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ آج تک جو ہم نے غفلت کر ڈالی ہے, اے اللہ آپ سے دوری اختیار کی, شیطان کی پیرویاں کی, گستاخیاں کی, بے ادب کی, بے ادبیاں کی, نالائقیاں کی, اے اللہ آپ سب دیکھتے رہے. آپ نے ہم سے رزق نہیں چھینا, آپ نے زندگی نہیں چھینی, آپ نے حلم اختیار فرمایا, آپ نے ہم پر بہت ہی حلم و کرم کا معاملہ فرمایا. آپ ہماری ہر نافرمانی دیکھتے رہے لیکن آپ نے نہ ہم سے روٹی چھینی, نہ کپڑا چھینا, نہ چھت چھینی, نہ روزی چھینی. اے اللہ کی کتنی مہربانی ہے, اللہ ایک مہربانی اور فرمائیے کہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, جتنی بھی ہم نے جس نے جتنی دوری کی آپ سے, دوری اختیار کی, آپ کی ناراضگی والے اعمال کیے, اے اللہ اپنی فضل و کرم اور مہربانی سے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ پوری امت کو معاف فرما دے, ہر ہر گناہ کو معاف فرما دے, ہر چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا گناہ, ہر چھپ کر کیا ہو, علانیہ کیا ہو, پہلے کیا ہو, بعد میں کیا ہو, ہر قسم کے جان کے کیا ہو, انجانے میں کیا ہو, اے اللہ ہر ہر گناہ کو اپنے فضل و مہربانی سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اللہ اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کو اپنی امت سے بے انتہا محبت تھی, رحمت تھی, آپ کی شفقت تھی, اے اللہ آپ اپنی امت کے لیے روتے تھے, اے اللہ اس نبی کے صدقے میں, اس نبی رحمت کے صدقے میں ہماری ہم کو اور ہماری پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے. ہم گناہ کو اچھا سمجھ رہے ہیں, بے پردگی کو اچھا سمجھ رہے ہیں, اور اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھ رہے ہیں, جتنے کپڑے اتر جاتے ہیں اتنے ہی ایڈوانس سمجھتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ ہماری عقل کا فطور ہے, یہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں, عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں, حیا پہ پردے پڑ گئے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہم کو حیا عطا فرما دے, اور ہماری عقل سے پردے اٹھا دے, ہماری عقل میں نور پیدا فرما دے, ہمیں عقل سلیم, فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما دے. اے اللہ العالمین گناہوں سے انتہائی نفرت اور دوری پیدا فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق, نیک اعمال کا ذوق, اور صدقات کا ذوق, خیر خواہی کا ذوق, مومن پر فدا ہونے کا خوف, اے اللہ ذوق, اور اے اللہ اپنے بھائی کو, اے اللہ اپنی قربانی دے کر اپنے بھائی کو خوش کرنے کا ذوق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ کسی مومن کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے, اے اللہ کسی طرح کی تکلیف پہنچانے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ یہ جو صوبائیت اور نسلی اور جو زبان کے اوپر اور کس کس طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, اے اللہ یہ تعصب کو اے اللہ اپنے کرم سے, اس تعصب سے ہم سب کو پاک فرما دے. ہر مومن کے دل سے اے اللہ تعصب کا ایک ایک جرثومہ نکال دے. اے اللہ ذرہ ذرہ اے اللہ ہمارے دل کا اس سے پاک فرما دے. اے اللہ دل کو تعصب سے بالکل پاک فرما دے. ہر مومن کو بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ آپس میں اتفاق اور محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کی خیر خواہی پیدا فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے. اے اللہ دوسرے کا بھلا کرنے والا بنا دے. اے اللہ نرمی کرنے والا بنا دے. اے اللہ سختی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سخاوت عطا فرما دے. اے اللہ سخاوت عطا فرما دے. ہمیں فیاض بنا دے, سخی بنا دے. بخل سے میری, میرے گھر والوں کی اور ساری عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور اللہ تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما, اور نفرت اور دوری عطا فرما. ہم سب کو, ہماری اولادوں کو نیک صحبت عطا فرما, نیک بنا. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. اور اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اپنے اخص الخواص میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ اپنا مقرب بنا لے, اپنے کرم سے اپنا مقرب بنا لے. اور اللہ جس جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہماری امی جان صاحبہ جو بنگلہ دیش میں ہیں, ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی اہلیہ محترمہ, اور ہمارے حضرت کے صاحبزادے مفتی حسن صاحب اور ان کی بٹیاں, ان کی بیوی, سب بیمار ہیں, گھر میں کافی بیمار ہیں. اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اور جتنے میرے مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں یا بچے بیمار ہیں, بڑے ہیں, اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. عافیت دارین, فلاح دارین عطا فرما. جتنے مسلمان بے روزگار ہیں اے اللہ ان کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرما. ان کو آسان, حلال اور بابرکت اور کشادہ اور خوب وسعت والی روزی عطا فرما. ہر مسلمان کو خوشحالی عطا فرما دے. ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دے, پاکیزہ حیات نصیب فرما دے. ناپاکیوں سے اللہ ہم سب کو پاک فرما دے. اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما دے. تمام بری عادتوں سے اللہ ہم سب کو پاک فرما دے. اور اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, الہ العالمین اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے, محبت والے رشتے عطا فرما دے, ایک دوسرے پر ایثار اور قربانی کرنے والے رشتے عطا فرما دے. آپس میں جن کے رشتے ہو گئے خاندانوں میں, اے اللہ آپس میں التفاق پیدا فرما دے, اتفاق اور محبت نصیب فرما دے. آپس میں جتنے جھگڑے ہیں اے اللہ ان جھگڑوں کو نمٹا دے اور بھائی بھائی بنا دے, ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے. اے اللہ کتنے خاندانوں میں کئی کئی برس سے جھگڑے ہیں, اے اللہ ان کے جھگڑوں کو نمٹا دے. دے، آپس میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ شیطان سے اور نفس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنا خاص بنا لے. اللہ جو دعا مانگی اور جس بھائی بہن کی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں، سب کی پریشانی کو جانتے ہیں، اے اللہ سب مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما. کوئی مسئلہ ہو اے اللہ اس کا حل فرما دے، اے اللہ کوئی غم ہو اس کا دور فرما دے، اے اللہ خوشیوں غموں کو خوشیوں سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے، بیماری کو صحت کی نعمت سے مبدل فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے پیارے مولا ہم سب کو وہ بھی عطا فرما دے. میرے مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اے اللہ بھر بھر کے عنایت فرما دے، تمام خیر اور بھلائیاں عنایت فرما دے، اور تمام شرور اور فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما، اور ہم سے جو کچھ ہو سکے، ہم میں جو استعداد ہو، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اس میں استعمال ہونے کی توفیق عطا فرما. مال سے ہو، جان سے ہو، اور دعا سے ہو، ہر طرح سے اللہ ان کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اللہ غیب سے بھی ان کی نصرت فرما. اور جو ظالم ان کو ستا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے. اے اللہ ان ظالم کو پیس ڈالیے، اللہ ان کی طاقت کو چکنا چور کر دیجئے، ان کے بیڑوں کو غرق کر دیجئے، ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیجئے، ان کو ذلت آمیز شکست سے دوچار فرما دے. اے اللہ ان کو اتنا ذلیل اور خوار کر دے کہ آئندہ کبھی بری نگاہ سے کسی مسلمان کو نہ دیکھیں. اے اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ عطا فرما، شوکت عطا فرما. اللہ سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہم کو دیندار اللہ والا بنا دے، دین کی دولت سے ہم کو نوازش فرما دے. آج دین سے دوری ہی کی وجہ سے امت پر یہ کڑا وقت آیا ہے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. اے اللہ ہمیں اپنا رستہ عطا فرما، اپنے نبی کا رستہ عطا فرما. اور اے اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، تبلیغ جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے، اے اللہ اس کو بھی 100% کامیاب فرما. اور خانقاہوں میں، مدارس کے اندر، تعلیمی اداروں میں، جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ سب کو کامیاب فرما. مدارس کی امداد فرما، اے اللہ مدارس کی خوب امداد فرما. اے اللہ ان کو ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما دے. ہمارے شیخ کی جامعہ کو بھی اے اللہ ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما دے، خوب ترقیات سے نوازے. اور اے اللہ تمام مدارس کے اندر سے جتنے اساتذہ اور طلباء ہیں اور معاونین ہیں، سب کے سب کو اے اللہ اللہ والا بنا دے. اے اللہ ہماری روح ہمیں دین کی روح عطا فرما دے. آج روح نہیں ہے، دین تو ہے لیکن دین کی روح ہم میں نہیں ہے. اسی لیے علماء بھی جو ہے ان کی توہین کی جا رہی ہے، ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے. اے اللہ ہمیں دین کی روح عطا فرما دے. ہمارے مدارس کے اندر ہر ہر طالب علم کو اللہ صاحب نسبت بنا دے. اے اللہ ہر جگہ دین کی نصرت فرما دے. اور اے اللہ شر پسند لوگوں سے، حاسدین سے، اور سازشیوں سے، اور جھگڑالو لوگوں سے ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ مکمل حفاظت فرما، اپنی حفاظت غیبی میں لے لے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو جس بھائی کی حاجت ہو، اے اللہ بہن کی حاجت ہو، اس کو بھی اپنے کرم سے پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.